الشيخ نشان کے حوال ہے، مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے، سنا ہے
دیا کیا ہے آہ صحرا نے، مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے، جو زاہد عشق سے نا آشنا ہے پھر بھی وہ ناداں، جو زاہد عشق سے نا آشنا ہے پھر بھی وہ ناداں، نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے، نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے، سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ستایا، عمر بھر بھو جہل نے شمع نبوت کو، ستایا عمر بھر بھو جہل نے شمع نبوت کو، مگر بدنام ہے دونوں جہاں میں اس کے افسانے، مگر بدنام ہے دونوں جہاں میں اس کے افسانے، کہاں تک ضبط غم کہاں تک ذات بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کیا مجبور اظہار بیان پر خوف فردانے،
ایسا دوبارہ کرنا ہوتا ہے،
وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر، وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر، جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے، جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے،
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، حضرت والد صاحب دامت برکاتہ آج صبح ملتان اور کوڈدو کے سفر پر تشریف لے گئے ہیں، تو حضرت والد صاحب کے حکم سے حاضری ہوئی ہے، اور یہ حضرت والا کواس مقصد حیات سلسلہ موائد حسنہ نمبر 15 میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
یہ آواز حضرت والا کا 1994 رمضان المبارک کی 25 شب کو یہ بیان ہوا ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں جو ہم کو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے. جب انسان کسی کام کا مقصد نہیں سمجھتا تو اس کا کام کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. لہذا ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، یہ ہمارا پردیس ہے، آخرت ہمارا وطن ہے۔ پہلے دنیا کے پردیس کی کچھ مثالیں سنیں۔ کشمیر سے کوئٹہ سے اور اطراف پاکستان سے کچھ لوگ کراچی کمانے آتے ہیں، کما کر پیسے جمع کرتے ہیں، جب پھر اپنے وطن واپس جاتے ہیں، یعنی کشمیر، کوئٹہ یا مانسیرا، ہزارہ، جہاں کی بھی ہوں، تو یہاں تو اپنا پیسہ نقد لے جاتے ہیں اور وہاں ٹھاٹ سے رہتے ہیں، یا اپنے نقد پیسے سے کرسی یا چیئر وغیرہ خرید کر چیئرمین بن جاتے ہیں، اور اطراف میں ان کی خوب عزت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کراچی سے خوب کما کر آئے ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، دعوت ہوتی ہے، کراچی کی چائے کی پیالیاں لگی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے پردیس کا مقصد سمجھا ہوا تھا، پردیس کی کمائی یعنی کراچی کی کمائی کراچی پر خرچ نہیں کی بلکہ اپنے وطن لے گئے، جس سے ان کو عزت ملی، اور کراچی کی کمائی کراچی میں خرچ کر دیتے تو وطن میں کوئی بھی عزت نہ ملتی بلکہ لوگ بیوقوف سمجھتے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ کوئی آدمی اتنی محنت کر کے جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی محنت کی، اتنا کمایا، لیکن سب کا سب پردیس میں لوٹا دیا، وطن کے لیے کچھ بھی لے کر نہیں آیا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر ایک آدمی دنیا میں رہتا ہے تو دنیا پردیس ہے اور آخرت ہمارا اصلی وطن ہے۔ تو فرمایا کہ اگر پردیس میں ہی رہ کر یہاں پر کوئی کمائی نہ کرے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اور حضرت والا فرماتے تھے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ فرمایا کہ اپنا مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ یہ مائک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آواز دور تک پہنچے۔ اگر میری آواز اس میں نہیں جا رہی اور سامنے آواز نہیں آ رہی تو ہم اس مائک کو ہٹا دیں گے کہ اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ مجھے یاد کر لو، اس دنیا کے اندھیرے میں رہ کر ہمیں پہچان لو۔ جو دنیا کے اندھیرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان لے وہ کامیاب ہے، اور جو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے، اب چاہے وہ کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، کتنا بھی دنیا میں کامیاب شمار کیا جائے، کتنا ہی لوگ اس کو عزت دیں، لیکن فرمایا کہ وہ ناکام کا ناکام ہے کیونکہ اس نے مقصد کو نہیں پہچانا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اگر سنگر مشین ہے، فرمایا کہ اگر یہ کہتی ہے مشین والے، کمپنی والے کہتے ہیں کہ اگر اس مشین میں آپ نے ہمارا تیل ڈالا تو ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں ایک سال کی، لیکن فرمایا اگر آپ نے کوئی اور تیل ڈال دیا تو ہم اس کی گارنٹی نہیں لیتے، جاؤ لے جاؤ، آپ نے جو اتنا خرچہ کیا، ہزاروں روپے کی مشین لی، اور بازے مشین لاکھوں روپے کی مشین لی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جائیے آپ نے دوسرا تیل استعمال کر لیا، اب ہم اس کی گارنٹی نہیں لیتے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دو دیا کہ ہم نے جو تمہیں 6 فٹ کی یا 5 فٹ کا جو جسم دیا ہے، جو مشین دی ہے، اس کا تیل ہماری عبادت ہے، لیکن اگر تم ہمیں یاد نہ کر سکے، تم نے ساری زندگی ہمیں ناراض کر دیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم نے ہمارا تیل استعمال نہیں کیا، ہم تمہاری گارنٹی نہیں لیتے، بلکہ 90 سال کا بھی بوڑھا اگر معافی مانگنے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے جاؤ ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا تم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا، ہم نے جو ذکر تمہیں بتایا تھا اپنی یاد کہ ہماری عبادت کرو، جس طرح آج انشاءاللہ جو درس ہوگا اس کا پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچ جانا، انعام کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تم تقویٰ والے ہو جاؤ گے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ جس طرح ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، تو فرمایا ذکر دو طرح کا ہے، ایک مثبت ایک منفی۔ مثبت ذکر عبادت، روزہ، زکوٰۃ، نفل، تلاوت وغیرہ، یہ مثبت ذکر ہے، اور منفی ذکر گناہوں سے بچنا۔ مسجد میں ہمیں لائٹنگ چاہیے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس مسجد کو خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا دے، اور یہاں پر پوری تعمیرات مکمل ہو جائیں۔ اس میں لائٹ کب آئے گی؟ جب مثبت بھی وائرنگ ہو، منفی بھی وائرنگ ہو، تو ہمارے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوگا وہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ فرمایا حضرت والا نے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے کہ ہم اس کے ڈر سے ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتے۔ مسافران دنیا کی تین اقسام، لہذا دنیا کے پردیس سے دنیا کے وطن جانے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خالی کرنسی یعنی نقد لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی وہی سکہ چلتا ہے جو پاکستان کی حدود میں چلتا ہے، اس لیے ان کا نقد بھی ان کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ساری کرنسی کا سامان لے جاتے ہیں، اور بعض لوگ نقد بھی لے جاتے ہیں اور سامان بھی، یعنی کرسیاں اور چائے کی پیالیاں، پلیٹیں، قالین وغیرہ بھی لے جاتے ہیں، مہمانوں کے لیے چادریں لے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم لوگ کشمیر جاتے ہیں تو پہاڑوں پر دیکھتے ہیں چادروں پر کراچی لکھا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ چائے کی پیالیاں بھی کراچی سے لائے ہیں۔ تو دنیا کے پردیس سے دنیا کے وطن جانے والوں کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک خالی کرنسی یعنی نقد پیسہ لے جانے والے، نمبر دو کرنسی کے بجائے صرف سامان لے جانے والے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا سامان دیہاتوں میں نہیں ملے گا، اور تیسری قسم یہ جو دونوں لے کر جاتے ہیں، کرنسی بھی اور سامان بھی۔ دنیا کا سامان سفر آخرت کے لیے کارآمد نہیں، اسی سے سمجھیے جب ہم آخرت کی طرف جاتے ہیں، جس دن ہمارا ڈپارچر ہوتا ہے، دنیا سے روانگی ہوتی ہے اور دنیا کا ویزا ختم ہو جاتا ہے، تو جو بڑے سے بڑے پردیس کی مختلف قسم کی زندگی گزارنے والے اس جہاں میں ہیں، بتائیے کہ ڈپارچر کے وقت ان کے ساتھ کیا کیا سامان جاتا ہے۔ جب دنیا سے آخرت کی طرف قبرستان میں ہمارا جنازہ اترتا ہے تو بتائیے کون سی دنیا کی کرنسی لے جاتا ہے، یا پلیٹ، پیالیاں، موبائل، ٹیلی فون، وائرلیس، صاف ستھری چادریں، کاریں وغیرہ کوئی سامان لے جاتا ہے؟ کیا سامان اور نقد دونوں لے جاتا ہے؟ نہ سامان لے جاتا ہے، نہ کرنسی لے کر جاتا ہے، اور نہ دونوں لے جاتا ہے۔ دنیا سے جاتے ہیں اور قبر میں ہمارا جنازہ اترتا ہے تو شاعر کہتا ہے، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ پر حضرت والد صاحب سے ایک شعر سنا کہ آئے تھے کس کام سے کیا کر چلے، آئے تھے کس کام سے کیا کر چلے، تہمت جنگ سر اپنے دھر چلے، وہاں سے تو پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننگا پیدا ہوتا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں ہوتی، وہاں سے تو پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے۔ جب آئے تھے تو خالی آتے، جب جا رہے ہیں تو دفتر کے دفتر نامہ اعمال کے جا رہے ہیں، گناہوں کے یا نیکیوں کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہم جیسا ہم کریں گے ویسا ہم پائیں گے، جو محنت کرے گا وہ اپنی محنت کا ثمرہ پائے گا۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ جو اولاد ہر وقت اپنے ابا کے آگے آگے پھرتی تھی، خدمت کے لیے رہتی تھی، فرمایا جیسے ہی انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ غسل دینے والا مل جائے، قبر کا انتظام کرو، کیوں؟ اب اس میت کو کوئی بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ کتنی ہی پیار کرنے والی بیوی ہو، کتنا ہی پیار کرنے والا اولاد ہو، لیکن وہ اس میت کے ساتھ ایک منٹ اکیلا بیٹھنے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی، حالانکہ سب کو پتا ہے کوئی اٹھ کے تو حملہ تو نہیں کرے گا، لیکن ایک وحشت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، فوراً ہوتا ہے کہ بھائی جلدی سے لے جاؤ، لاش پھٹ نہ جائے۔ یہ کب تک کی محبت ہے؟ جب تک روح موجود ہے۔ کب تک کی محبت ہے؟ جب تک ہمارے اندر روح ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، یہ ساتھ کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے، نہ دنیا میں ساتھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان کی محبت کیا ہے، یہ خاندان کی جو عورتیں ہیں، فرمایا تین دوست ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دوست ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دوست ہوتے ہیں، ایک تمہارا دوست وہ ہے جو گھر کی چار دیواری تک تمہارا ساتھ دیتا ہے، دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور تیسرا دوست وہ ہے جو قبر کے اندر بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ پہلا دوست گھر کی عورتیں ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، خالہ ہے وغیرہ، یہ رشتے ہیں جو گھر کی چار دیواری تک ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بغیت گھر سے گئی ختم، پھر دوست احباب اولاد رشتے دار وغیرہ ہوتے ہیں، وہ قبر تک ساتھ دیتے ہیں، اور تیسرا دوست وہ قبر کے اندر بھی ساتھ دیتا ہے، وہ ہے اعمال۔ فرمایا جو سب سے زیادہ ساتھ دینے والا ہے قبر کے اندر آخر تک، جب تک ہمیں ہماری جنت میں نہ پہنچا دے، وہ ہے عمل۔ اگرچہ ہماری جو بخشش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی، لیکن فرمایا کہ عمل تو کرنا ہے نا، کام منتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہوئے ہیں۔ بخشش تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی، لیکن یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہانہ ہے۔ کوئی نماز ہی نہ پڑھے، روزہ ہی نہ رکھے، زکات نہ دے، حج فرض سے حج نہ کرے، گناہ پر گناہ کیا کر رہا ہے کیوں بھائی؟ بھائی حدیث شریف میں تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی۔ امی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کی بھی؟ کہا ہے عائشہ، میری بخشش بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی بخشش ہونی ہے، تو نعوذ باللہ اتنی نماز پڑھنے کی، یہ زکات دینے کی، جو مجاہدے کرنے کی، روز اپنے آپ کو تڑپانے کی، خاندان والوں کی دعوت ہو رہی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وہاں شریک نہیں ہو رہا، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور دوسری چیزوں میں کیا فائدہ گناہ سے بچنے کا؟ نہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل تو اللہ تعالیٰ کا فضل پہ تو آسرا ہے، لیکن عمل کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن باغ میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یہ بھی آج کے درس میں ہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ فرمایا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی عبادت کرنے سے بچیں گے؟ فرمایا نہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل بچانے والا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس عمل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جو ہمارے قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا، جب تک جنت میں نہ چلے جائیں اس وقت تک کام آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جنت میں آدمی جنت میں موجود ہوگا، جنت میں موجود ہوگا، اچانک اس کو بہترین قسم کی خوشبو آئے گی، پوچھے گا اے میرے رب یہ کیا ماجرا ہے، کس چیز کی خوشبو ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے شخص، یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں صرف ایک مرتبہ تو اس سے زیادہ سبحان اللہ کہا تھا، صرف ایک مرتبہ اس سے زیادہ سبحان اللہ کہا، اس نے جب کروٹ پھیری ہے اس سے جو خوشبو آئی ہے یہ اس چیز کی خوشبو ہے، جو خوشبو اس کو میسر نہیں تھی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرقات شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو اپنے ان لمحات پر بھی حسرت اور افسوس ہوگا جن لمحات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں، گناہ نہیں، جن لمحات میں وہ اللہ تعالیٰ سے غافل رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک لفظ آیا ہے تغابن، یہ تغابن قیامت کو کہتے ہیں، یوم التغابن، اور تغابن کا معنی ہے حسرت۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کو حسرت سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ فرمایا کہ کفار کے لیے تو حسرت ہونا تو ظاہر ہے، وہ حسرت کریں گے، کاش کہ ہم بھی ایمان لے آتے، جو گناہگار ہے وہ حسرت کرے گا، کاش میں بھی متقی بن جاتا۔ لیکن متقی کو کس بات کی حسرت ہوگی، کس بات کا افسوس ہوگا؟ فرمایا اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو لمحے میں یاد کیوں نہیں کیا۔ گناہ نہیں، گناہ پر حسرت، گناہ پر تو کتنا افسوس ہوگا وہ الگ بات ہے، حسرت ہوگی کہ میں نے ان لمحوں میں اللہ تعالیٰ سے غفلت کیوں کی، میں ان لمحوں میں نے گناہ کیوں کیا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، بخشش تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی، لیکن عمل اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرح متوجہ کرنے کا بہانہ ہے۔ تو حضرت والا نے فرمایا، والد صاحب نے شعر سنایا، کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے، تہمتِ چند سر اپنے دھر چلے، وہاں سے تو پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے۔ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، جو آگے پیچھے پھرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، تیل کی مالش کرتے تھے، پیر دباتے تھے، یہ سارے خدمت گزار مٹی ڈال کر چلے جا رہے ہیں۔ شکر کی تعریف۔ مٹی ڈالنے پر مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آیا، جس کو میں بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھتا ہوں، ورنہ اچانک یاد نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور ہے، محدث عظیم اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح مرکات میں اللہ کے ناموں کی تفصیل اور شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام شکور ہے. اس کا معنی ہے الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل. شکور اس ذات کو کہتے ہیں جو تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ انعام دے دے. مثال کے طور پر سڑک پر چلتے ہوئے حسینوں سے نامحرم عورتوں سے نظر بچائی. یہ نظر بچانا کون سا بڑا کام ہے؟ آپ پٹائی سے بچ گئے، رسوائی سے بچ گئے، عشق کے مجاسی سے بچ گئے اور ذلت و خواری سے بچ گئے. عورتوں میں بھی یہ تاثر ہوتا ہے کہ نظر بچا کر گزرنے والا کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ معلوم ہوتا ہے. اگر دیکھ لیتے تو داڑھی کی عزت ختم ہو جاتی، گول ٹوپی کی عزت ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس نظر کی حفاظت پر 3 انعام عطا فرمائے جو ان کے شکور ہونے کی دلیل ہے. حفاظت نظر کا پہلا انعام بے چینی سے حفاظت. حفاظت نظر کا پہلا انعام بے چینی سے حفاظت. پہلا انعام کیا ہے؟ بے چینی سے حفاظت. نظر ڈالنے کے بعد بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ آہ کاش یہی ملی ہوتی، تو لفظ کاش اور حسرت سے آپ کو حفاظت ملتی ہے. اس پہلے انعام کا نام ہے حسرتوں سے حفاظت. اب کاش نہیں نکلے گا کیونکہ دیکھا ہی نہیں. پھر گھر کی چٹنی روٹی بریانی اور پلاؤ معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ ہم کو عطا فرمائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عاشرون بالمعروف، کہ بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ اگر تمہیں اپنی بیویاں ناگوار معلوم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر ڈال دیا ہو. اور مفسرین فرماتے ہیں خیر کثیر سے مراد نیک اولاد ہے. فرمایا کیا مطلب؟ کہ ایک عورت پسند نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اسے نباہ کر رہا ہے اور اس سے ایک اولاد ہو گئی، جو جنید بغدادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ولی اللہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو گیا. اب جو وہ دین کا کام کر رہا ہے تو تمہیں کہاں سے ملا؟ اسی عورت سے ملا جس سے تم نفرت کرتے ہو. تو فرمایا کہ یہ نیک اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ مل جائے وہ مل جائے اور اس سے کوئی اولاد ہوئی جو فاسق ہے، بدماش، چور، ڈاکو ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے یا یہ زیادہ اچھا ہے؟ تو میں اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو حقیر مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اس بیوی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کوئی اللہ والا پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کے پیٹ سے کوئی رابعہ بصریہ پیدا کر دے جو قیامت تک تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سمجھو سب کچھ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ ہم کو عطا فرمائی ہے. آپ بتائیے کہ اگر مجنو کو ساری دنیا کی عورتیں بریانی اور پلاؤ بیچتی اور اس کی وہ لیلا جس پر وہ ظالم پاگل ہوا تھا سوکھی روٹی بیچتی تو مجنو کس لیلا کا کھانا کھاتا؟ اپنی لیلا کا اور کہتا کہ یہ سوکھی روٹی میری لیلا کے ہاتھ سے آئی ہے. تو جو مولا کے عاشق ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ اپنی بیوی کو تمام دنیا کی لیلاؤں سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مولا نے عطا فرمائی ہے اور اسی لیے وہ چین سے رہتے ہیں، ان کے گھر میں سکون رہتا ہے. اور جو ادھر ادھر ٹانگ چانگ کرتا ہے، ان کے گھروں میں بے برکتی، پریشانی اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں کیونکہ نظر میں تو دوسری سما گئی، اس لیے اپنی بیوی ان کو اچھی نہیں لگتی. تو نظر بچانے کا پہلا انعام کیا ملا؟ حسرت اور بے چینی اور پریشانی سے حفاظت. حفاظت نظر کا دوسرا انعام ایمان کی حلاوت. اور فرمایا کہ جو آدمی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اب جب اس کے دل میں بس گئی کہ مجھے وہی چاہیے، اب ملتی نہیں ہے، پھر وہ اس کا غصہ اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر، اپنے والدین پر نکالتا ہے. فرمایا کہ جہاں شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں، وہاں چاہ رہا ہے کرنے کا لیکن ہوئی نہیں، اب وہ والدین سے غصہ کرے گا، بہن بھائیوں سے غصہ کرے گا. یہ بیچ فرمایا لیکن نظر کی اگر حفاظت کر لی تو چین اطمینان سے رہے گا اور پریشانیوں سے بچ جائے گا. حفاظت نظر کا دوسرا انعام ایمان کی حلاوت. دوسرا انعام ہے ایمان کی حلاوت. حدیث قدسی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. محدثین لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. حدیث قدسی وہ کلام نبوت ہے جو زبان نبوت سے نکلے مگر نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر کتنی زہریلی چیز ہے, ابلیس کا تیر ہے. ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم. نظر یعنی بدنظری ابلیس کا تیر ہے اور تیر بھی زہر میں بجایا ہوا. من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. کنز العمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 328. جس نے میرے خوف سے اپنے قلب و نظر کو اس چیز سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو کیا دوں گا, اس نے آنکھ کی مٹھاس مجھ پر پیدا کی ہے, میں اس کو دل کی مٹھاس ایمان کی حلاوت دے دوں گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو کیا دوں گا, اس نے آنکھ کی مٹھاس مجھ پر پیدا کی ہے, اس کو دل کی مٹھاس ایمان کی حلاوت دے دوں گا. علامہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ بندے نے بصارت دے کر بصیرت دے لی. بصارت آنکھ کی بینائی کو کہتے ہیں, نظر کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں. اس نے اپنی بصارت کو خدا پر فدا کیا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت اور قلب کی مٹھاس, قلب کی ایمانی مٹھاس دے دی. تفسیر المانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, 18 سپارے میں موجود ہے, فرمایا کہ اللہ والوں کے نور باطن کو ان کی جو محبت ہے ان کو جو پہچاننا ہے وہ وہی پہچان سکتا ہے جس کے پاس دل کی آنکھ ہو. جس کے پاس دل کی آنکھ ہو وہ ان کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ والا جا رہا ہے. فرمایا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے, دل میں اعتراضات ہیں, شیخ پر بھروسہ نہیں ہے, تو فرمایا کہ وہ ہر وقت بدگمانیوں میں رہے گا. کل ہی حضرت والد صاحب فرما رہے تھے کہ شیخ کی بات اگر سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کر لیا تو کوئی کمال نہیں کیا. کمال یہ ہے کہ شیخ کی بات سمجھ میں نہ آئے پھر اس پہ عمل کر لے, یہ اصل کمال ہے, یہ اصل محبت ہے. فرمایا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے تھے کہ اگر شیخ اس وقت کہے کہ رات ہے تو کہہ دو جی حضرت رات ہے, مجھے سمجھ میں مجھے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کب ہوگا کہ دل کی آنکھ موجود ہوگی. لیکن اگر دل کے اندر بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں, بھروسہ نہیں ہے, تو فرمایا اس شخص کو فائدہ نہیں ہو سکتا, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کو ہر بات میں فی نظر آئے گا, ہر بات میں اس کو اشکالات آئیں گے, ہر بات میں اس کو پریشانی آئیں گی. وہ ایسے آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا اپنے شیخ سے. حفاظت نظر کا تیسرا انعام حسن خاتمہ کی بشارت. محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہرات کے رہنے والے تھے, ثم ہاجر الی مکہ, پھر مکہ کی طرف ہجرت کی, آج ان کی قبر جنت المعلہ میں ہے. وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ ایمان کی حلاوت دے گا پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ضروری ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دے کر واپس نہیں لیتے, اور حفاظت نظر کا یہ تیسرا انعام ہے. فرمایا معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت کرنے سے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا, اور اس سے بڑی دولت کیا چاہیے. ایمان جو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑھیا تعریف کر رہی تھی کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے, آپ یہ آپ وہ, تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ ایمان جو سلامت بلب گورے برے احسن تو بری چستی و چالاکی ماں. اے بڑھیا تو عبد القادر کی کیا تعریف کر رہی ہے, جب عبد القادر اپنے ایمان کو قبر میں سلامت لے کر چلے جائے اس وقت خوشی کا وقت ہے, اس وقت خوشی کا وقت. اس لیے آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں کیا دعا ہوتی ہے کہ اللہ سلامت اعضا و سلامت ایمان کی ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامت اعضا و سلامت ایمان کی ساتھ دنیا سے اٹھائیے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے ایمان پر خاتمہ, کتنی بڑی نعمت ہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے. دیکھیے فرمایا بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا, ہماری اما کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہوا, لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فلاں رشتے دار کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, ہمیں تو بڑا غم ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر کے فرمایا کہ ایمان پر خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کبھی بھی ایمان کے خلاف کوئی بات نہ کی ہو, اس نے کوئی ایسا جملہ نہ کہا ہو, دین کا مذاق نہ اڑایا ہو, جن کے احکامات کا مذاق نہ اڑایا ہو، اور اگر خدا نہ خاصہ غلطی ہو گئی تو کلمہ پڑھ لیا ہو، یہ مطلب ہے خاتمہ ایمان پر ہونے کا. فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کلمہ لازمی پڑھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایمان کے خلاف کوئی بات نہ کی ہو. پھر اس کی مثال دی، فرمایا کہ اگر کسی کی شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، 60 سال تک شادی چلی، تو کیا بار بار نکاح کی تجدید کرتے رہتے؟ فرمایا نکاح باقی رہتا ہے جب تک کوئی ایسا بھی جملہ نہ بول دیں. تو فرمایا اسی طرح ایمان بھی باقی رہتا ہے جب تک ایمان کے خلاف کوئی بات نہ کہہ دی جائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 جملے لکھے ہیں، 20 زبان کے گناہ لکھے ہیں کہ انسان بعض مرتبہ ایسے جملے بول دیتا ہے کہ وہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، غلط جملے ہوتے ہیں، بس جملے چل رہے ہیں وہ کہہ دیے. فرمایا زبان کو اپنی حفاظت میں رکھنا چاہیے. پھر دین کے بارے میں مذاق چلتا رہتا ہے آپس میں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کوئی بات آئی، کسی نے ایسی کوئی بات کر لی، سامنے والے نے کوئی جملہ بول دیا، پر ایمان گیا. پھر کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے. کئی بے شمار واقعات آج کل آتے ہیں، فونوں پہ پوچھا جاتا ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا، میں نے وہ کہہ دیا، میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی. فرمایا بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر کبھی بھی مذاق کو دین میں لانے، دین کے کسی معاملے میں مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے. جنت ہو گئی، دوزخ ہو گئی، اور قبر ہو گئی، حوض کوثر، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں زبان کھولنی نہیں چاہیے مذاق میں، ورنہ آپ نے تو کوئی صحیح بات کی ہوگی، سامنے والا کوئی گڑبڑ کر لے گا، ذریعہ آپ بن جائیں گے. لہذا آج سڑکوں پر، ایئرپورٹوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، مارکیٹوں میں، جگہ جگہ، جہاں بھی عورتیں سامنے آئیں، نظر بچا کر اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کا سودا کر لیجئے. وقت ورد ان علاوۃ الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس قلب کو ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. فی اشارۃ الی بشارت حسن خاتمہ. فرمایا اس حدیث میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. آج سڑکوں پر، ایئرپورٹوں پر اور بازاروں میں جگہ جگہ ایمان کی علاوتیں بٹ رہی ہیں، بشرطے کہ اس نظر سے مٹھائی کی دکانوں کو مت دیکھو، یعنی نام محرم شکلوں پر نظر نہ ڈالو. اگر کسی کی شوگر بڑھی ہو اور وہ مٹھائی کی دکان کو دیکھ لے تو دیکھنے سے اس کی شوگر نہیں بڑھے گی، لیکن یہ نظر ایسی ظالم مٹھائی ہے کہ دیکھنے سے ہی زہر اتر جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نامحرم عورتوں کو صرف دیکھ لیا، استعمال نہیں کیا، بات بھی نہیں کی، لیکن یہ آنکھوں کا زنا ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء سے عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں دیکھ لیجئے، فزن العین النظر، بخاری جلد نمبر 2، بد نگاہی آنکھوں کا زنا ہے، اور اس میں وہ لڑکے بھی شامل ہیں جن کے داڑھی مونچھ نہ ہو. لہذا آنکھوں کا زنا کر کے ولی اللہ بننے کا خواب دیکھنے والوں کو اپنا اثر پیٹنا چاہیے کہ ولی اللہ بننے کا شوق ہے تو یہی قرینے ہیں ولی اللہ بننے کے. فرمایا نظر کی حفاظت سے عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اگر بورڈ لگے، وضع والے صاحب فرماتے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے، کسی کا سطر دیکھ رہا ہے، یہ سب نظر کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اگر نظر کی صرف یہ نہیں کہ سامنے کسی عورت کو دیکھ لیا، یہ بد نظری ہے، بلکہ ٹی وی، وی سی آر میں، فلموں میں، گانوں میں، اور جتنے ذات ہیں، رشتے، خالہ ذات ہے، ماموں ذات ہے، چچا ذات ہے، جتنے رشتے ہیں ان سب کی، جس کو ہم کہتے ہیں ہماری بہنیں ہیں، چچا ذات بہنیں ہیں، خالہ ذات بہن ہے، ماموں ذات بہن ہے، فرمایا یہ نامحرم ہیں، یہ سب نامحرم ہیں. فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں بہنیں تو ہیں لیکن نامحرم بہنیں ہیں، اگر یہ بہنیں ہیں تو ان سے نکاح کیوں کیا جاتا ہے، کیوں نکاح ہو جاتا ہے ان سے؟ فرمایا کہ بہنیں تو ہیں لیکن نامحرم بہنیں ہیں، جس طرح باہر کی عورتوں سے پردہ ہے اسی طرح ان سے بھی پردہ ہے. فرض والد صاحب فرماتے ہیں آج کل والدین کو خیال نہیں ہے کہ جوان بیٹیاں دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. حضرت والا کے پوتے ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک دفعہ جمعے میں فرمایا کہ خاتون کا 2 دن پہلے فون آیا اور کہا کہ روئے جا رہی ہے. کہا کیا معاملہ؟ فرمایا کہ میری بیٹی کی منگنی ہو چکی تھی، مثال کسی لڑکے سے، باہر کے لڑکے سے منگنی ہو چکی تھی، اور شادی میں کچھ دن رہ گئے تھے اور نکاح میں کچھ دن رہ گئے تھے، تو میری بیٹی اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی گھر میں. اب دیکھیے بد نظری کا عذاب، میری بیٹی اپنے کزن کے ساتھ گھر میں رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، 2 صحباب اس کے جو ماموں زاد، وہی پھوپھی زاد، خالہ زاد وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لڑکوں کا مذاق سوجی یا اس نے جان بوجھ کر کیا یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن اس نے باتوں باتوں میں اس لڑکی سے کہا کہ میں تیرا شوہر تو میری بیوی تجھے قبول ہے؟ اس لڑکی نے سب کے سامنے کہہ دیا مذاق مذاق میں ہاں قبول ہے. اب کیا ہوگا؟ مولانا نے فرمایا نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا, یہ خطبہ پڑھنا تو مستحب ہے اور سنت عمل ہے کیونکہ گواہ موجود ہے. ایک سامنے سے کہہ رہا ہے میں تجھے قبول ہوں, سامنے والا کہہ رہے ہاں قبول ہے, نکاح ہو گیا چاہے مہر بھی بیان نہ کیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاسن جدہن جدن و حضلہن جدن, النکاح و طلاق و العتاق, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ تین چیزیں ایسی ہیں چاہے مذاق میں ہو, جان بوجھ کر ہو, ہنسی مذاق میں ہو, جس طرح بھی ہو وہ ہو جاتی ہے. ایک غلام آزاد کرنا تو آج کل ہے نہیں, ایک نکاح ایک طلاق. طلاق آپ نے کتنا معلوم صاحب سے سنا ہے کہ مذاق, میں نے دراصل مذاق میں کہا تھا, میں نے غصے میں کہا تھا, طلاق ہو گئی, نکاح ہو گیا. اب وہ نکاح, اب حضرت یہ وہ, اب دوسرے طریقے بعد میں پوچھنا کیا طریقہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال نکاح ہو گیا ہے. یہ اب خاندان بھر میں رسوائی ہو رہی ہے. جس مفتی سے پوچھیں گے, جس عالم سے پوچھیں گے, یہی جواب دے گا, اس کے علاوہ کوئی اس کا جواب ہی نہیں ہے. اب روئے جا رہے ہیں کیوں ہم نے شریعت کی بات نہیں مانی, کیوں ہم نے دین کے احکامات نہیں مانے, کیوں ہم نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ بھیج دیا. اب رو, اب سر پیٹو, یہ ہے بدنگاہی کا عذاب, یہ ہے بے بردگی کا عذاب. اب سامنے لڑکے والے جو منگنی ہوئی تھی وہ بھی لڑ رہے ہیں, ہمیں رشتہ کرنا ہی نہیں ہے, ہم کیسے ایک نکاح والی لڑکی سے ہم نکاح کریں؟ کتنا کتنی پریشانی ہے, کتنی تکلیفیں آئیں. اب بات کی طریقے چونکہ مسائل زیادہ بیان نہیں کیے, اس پہ ہم نہیں جائیں گے, لیکن فی الحال نکاح ہو گیا. اب وہ عورت ہوئی جا رہی ہے, کوئی ہیلا نکالیں, کوئی طریقہ نکالیں, اب وہ لڑکا تھوڑی راضی ہوگا چھوڑنے پر. تو یہ ہے, اور چھوڑو اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو چھوڑ دیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک متعلق کا فون آیا والد صاحب کے احباب میں, اور کہا کہ میری جو بہن ہے, والد صاحب سے بتایا کہ میری بہن کو میرا جو بھائی ہے اس نے اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بھیج دیا, گاڑی میں بھی نہیں موٹر سائیکل پہ بھیج دیا. جب میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا تو بھائی مجھ سے لڑنے لگ گیا کہ تم میرے دوست کی نیت پہ شک کرتے ہو, تم میری نیت کی کہاں بات آ رہے ہیں. اگر نیت کا ہی اعتبار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پردہ کیا؟ اگر نیت ہی کی بات تھی تو صحابہ نے کیوں پردہ کیا؟ صحابیہ رضوان اللہ علیہم اور علیہن اجمعین نے کیوں سب نے پردہ کیا؟ کیا حکم ہو رہا ہے کہ اے صحابہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا؟ کیا نعوذ باللہ صحابہ کے دل میں گندہ خیال آ سکتا ہے؟ کیا جب کیا ہم دنیا والے ہو کر کیا ہمارے دل میں اپنے استاد کے گھر والوں کے لیے ایسا کوئی خیال آئے گا؟ کوئی کہے تو ہم کہیں گے ڈوب کے مرو, استاد کی بیوی کے لیے ایسا خیال رکھتے ہو, ان کے گھر والوں کے لیے ایسا خیال رکھتے ہو, دنیا دار بھی یہ جملہ کہے گا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنے پاکیزہ جن کے بارے میں قرآن میں سرٹیفکیٹ آ گیا رضی اللہ عنہم و رضوان, کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ آ گیا کہ یہ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو نے قرآن وقت میں فرما لیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرا, اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی, بیعت رضوان. کتنی صحابہ کے بارے میں آیتیں ہیں, کیسی کیسی آیتیں ہیں, محمد رسول اللہ رحماء بینہم آپس میں کیسے ہیں, اللہ ان سے راضی, جگہ جگہ. لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کو حکم ہو رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو. کوئی تو وجہ تھی ہمیں سکھانے کے لیے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. کیا حضور کے دل میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات بھی کرے گا اس کا ایمان نکل چلے جائے گا؟ کیا حضور کے دل میں ایسا کوئی خیال آ سکتا تھا؟ کسی روایت میں ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بے پردہ عورت سے بات کی ہو. اگر دل کا معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور بات کر لیتے تاکہ امت کو پتا چل جاتا کہ نیت کا معاملہ ہے. لیکن کیا کوئی بھی نہیں؟ تو میرے دوستوں اور ساتھی, ہماری باتیں ہیں کہ ہماری نظر صاف ہے, ہمارا دل صاف ہے, ہمارے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے, کوئی کہیں ثابت نہیں ہے. ولی اللہ بننے کے لیے دو کام, لہذا نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت. اگر صالح یہ دو کام کر لے تو انشاءاللہ تعالی ولی اللہ ہو جائے گا, باقی سب پرچے آسان ہیں, باقی سب گناہ چھوڑنا آسان ہے. بس دو کام اہم ہیں, ایک سرحد کی حفاظت اور ایک دارالخلافہ کی حفاظت کیجیے. دشمن دو راستوں سے آتا ہے, دیکھیے دشمن دو راستوں سے آتا ہے, یہاں تو سرحد سے آئے گا یا براہ راست دارالخلافہ پر ہوائی جہاز سے حملہ کر سکتا ہے. جب آپ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آنکھوں کی سرحد کی حفاظت کر لی اور قلب کے دارالخلافہ کی حفاظت کر لی تو بس آپ کے لیے اللہ کی ولایت اور دوستی کا راستہ بالکل ہموار ہے. جو گناہ جو جو گناہ سے نظر بچائے گا اور دل بچائے گا وہ ظالم کیا جھوٹ بولے گا؟ بڑا مشکل پرچہ تو حل کر لے گا، اس کو آسان پرچہ حل کرنا کیا مشکل ہے؟ جو 100 ڈگری کا بخار برداشت کر لے گا، اس کو 50 ڈگری کا برداشت کرنا کیا مشکل ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک اونٹ جس کے اوپر بڑے بڑے ڈول بجتے تھے، جب کوئی اعلان بادشاہ لوگ کراتے تھے تو اونٹ پر کوچوان چوپ مارتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت کا یہ اعلان ہے۔ اس نقارے کی آواز 2 میل تک جاتی تھی۔ وہ اونٹ ایک گاؤں سے گزرا تو چھوٹے بچوں نے تالیاں بجا بجا کر اس کو چڑھانا شروع کر دیا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں، اس اونٹ نے کہا، اے بچوں، تمہاری چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں کی چٹ چٹ پٹ پٹ کی جو آواز ہے مجھ پر کیا اثر کرے گی؟ میری پیٹھ پر جو نقارہ بجتا ہے اس کی آواز 2 میل تک جاتی ہے۔ جب میرے کان اس زور شور کی آواز کے برداشت کرنے والے ہو گئے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں کی چٹ چٹ کی آواز میرے لیے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے اور میدان قیامت کے سوال کے جواب کا خوف دل میں اتر جاتا ہے کہ اتنے بڑے نقارے کے بعد دنیا کی ملامتوں کا اور دنیا والوں کے لان تان کی وہ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت والے صاحب موقع پہ وہ آیت پڑھتے ہیں قرآن پاک کی کہ جس کے کان میں یہ آواز گونج جائے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو اور اس کے گلے میں توک ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے بڑے میں ڈال دو۔ فرمایا جس کے کانوں میں یہ آواز گونجے گی پھر وہ مخلوق کی پرواہ کرے گا؟ جب مخلوق والے کہیں گے، ارے یہ تو نے کیا داڑھی رکھ دی، ارے تو کہ تجھے اتنی بڑی جاب ملی تھی بینک کی، تو نے وہ کیا چھوڑ دی، ارے ہماری تو شادیوں میں نہیں آیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بزبان حال یہ شعر پڑے گا، سارا جہاں خلاف و بروہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف و بروہ نہ چاہیے، پیش نظر مرضی تو جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو یہ کر فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی آواز کانوں میں گونجے گی، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات بیان کیے ہیں، اپنی نعمتیں بیان کی ہیں، وہ جب اس کے کانوں میں گونجیں گی تو فرمایا کہ وہ پھر مخلوق کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لا یخافون لومت لائم، ہمارے جو عاشق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ یہاں پر لومات اللائمین آنا چاہیے، کیونکہ مخلوق کی جب ملامتیں شروع ہوتی ہیں، جب مخلوق مذاق اڑانا شروع کرتا ہے تو ایک نہیں ہوتا بلکہ مختلف انداز سے مختلف لوگ ملامتیں کرتے ہیں، روزانہ ملامتیں ہوتی ہیں، روزانہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ کیوں نازل نہیں فرمایا کہ وہ بہت سے ملامت کرنے والوں کی بہت سی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ وہ کسی ایک ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا با وفا بندہ بن جاتا ہے، فرمایا کہ پھر وہ اس کے سامنے ساری دنیا کی مخلوق کی جو ملامت ہوتی ہے وہ مثل ایک ملامت کی ہوتی ہے، وہ اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی آواز گونج رہی ہے۔ قرآن پاک کی فرمایا کہ اس کے دل میں حضور اور اس کی آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہوتا ہے۔ طائف کے میدان میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا، اس کے سامنے صحابہ کی قربانیاں ہوتی ہیں، صحابہ کی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کر دیے۔ پھر وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو وہ کیا کہیں گے، مرضی جسے تیری پیش نظر ہو۔ حضرت والا سے سنا کہ مرضی جسے تیری پیش نظر ہو، اس کی زبان پر نہ اگر ہو نہ مگر ہو۔ پھر وہ اگر مگر نہیں کرتا کہ اگر میں نیک بن گیا تو میری شادی کیسے ہوگی، اگر میں نے یہ کام اس طرح ملاوٹ کرنا چھوڑ دی تو میرا کیا، آج ہی کی بات ہے میں مدرسے سے آیا تو گیٹ پہ چوکی دار نے بتایا سامنے جو گھر بن رہا ہے یہاں پر ایک مزدور کام کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ وقت لکھا تھا، بیچارے کو ایسی سخت کرن آئی، آدھا گھنٹے تک تاروں میں لپٹا رہا، آدھے گھنٹے تک، گھر کے سامنے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے زیر تعمیر گھر ہے، آدھے گھنٹے آپ لوگ کچھ کر ہی نہیں سک رہے، آخر آدھے گھنٹے کے بعد نیچے گرا اور اس انتقال ہو گیا بیچارے کا۔ اللہ تعالیٰ کا کہا کہ یہاں والوں نے پی آر ایف والوں نے کہا انتقال ہو گیا ہے، وہ ڈو لے کر گیا، پتا نہیں کیا معاملہ ہوا۔ کیسے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی گھڑی. اور میں اس کی زبان میں اگر مگر نہیں ہوتا کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو کیا ہوگا، اگر میں نیک بن گیا تو مجھے شادیوں میں نہیں جا سکوں گا، میں گانے نہیں سن سکوں گا، میرے دوستوں ساتھی اس کو دل ہی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسا اس کا دل بنا لیں گے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، اور اللہ والوں کے مشوروں پر عمل کرنے کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا دل ایسا بنا دیں گے کہ اس کو بنا میں مزہ ہی نہیں آئے گا. فضل والا نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک شخص عطر کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا، عطر کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اچانک نیچے زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا. اب لوگ سب جمع ہو گئے، کوئی اس کو ہلکے گلاب سنگا رہا ہے، کوئی خوشبوئیں سنگا رہا ہے، کوئی تیل مالش کر رہا ہے، وہ اور مرنے کے نزدیک ہو رہا ہے. آخر جو ہے ایک آدمی مجمع کو چیرتا ہوا اندر آیا اور کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھا کہ ہٹو، اس کا علاج میرے پاس ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے. عطر کی دکان سے روئی لی اور قریب میں کوئی چیز اٹھائی اور اس کے ناک میں زور سے اندر لگائی اور وہ ہوش میں آ گیا تھوڑی دیر میں. لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا بھائیو ہم بھنگی ہیں، ہم لوگ کنسل بو کے کنسل بھرتے ہیں، آج کل تو فلش سسٹم آ گیا ہے، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. کہ ہم لوگ بو میں کنسلوں میں بو بھرتے ہیں اور آپس میں فخر کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے میں نے اتنا کنسل بھرا، دوسرا کہتا ہے میں نے اتنا کنسل بھرے ہیں. کہ ہم لوگ بدبوؤں کے عادی ہیں، خوشبو کے عادی نہیں ہیں، خوشبو ہمیں راس نہیں آتی. اب جیسے ہی خوشبو کے پاس گیا تو اس کے بے ہوش ہو گیا. اور آپ بھی کیا چاہتے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، جس چیز سے بیمار ہوا وہی چیز کو سنگا رہے ہیں آپ، یہ اور مرنے کے نزدیک آ رہا ہے. اور میں نے کیا کیا، میں نے بلی پکانے کا جو بلی یا مرغی کتے کا جو بو پکانا رکھا ہوا تھا وہ روئی میں لگایا، اس کے ناک میں لگایا، تو جو ہماری جو غذا ہے جس کے ہم عادی ہیں وہ جب گئی وہ صحیح ہو گیا. ہمارے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوستوں اگر اسی منگی کو عطر کی دکان پر نوکری دے دو، لیکن ایک ان شرائط کے ساتھ، نمبر ایک کہ وہ بنگی پاڑے نہیں جائے گا، چھپ چھپ کے بنگی پاڑے نہیں جائے گا، وہاں بنگی پاڑے سے بو نہیں منگوائے گا کہ دکان میں تو عطر کی بیٹھا ہوا ہے لیکن چھپ چھپ کے بو سونگ رہا ہے، اور بنگی پاڑے کے خیالات بھی نہیں لائے گا کہ آج میں نے اتنے کنسر اٹھا دیے، آج میں نے اتنے کنسر اٹھا لیے، اور تصور میں وہی چیزیں لا رہا ہے. فرمایا اب چھ مہینے نوکری کے بعد اس کو بنگی پاڑے کے پاس سے گزارو، اب وہاں پر وہ بے ہوش ہو جائے گا. فرمایا اسی طرح اگر ہم کسی اللہ والے کے پاس وقت لگا رہے ہیں، وقت نہیں لگا سکتے، کاروبار کی مجبوریاں ہیں، والدین بڑی عمر کے ہیں، اور کوئی معاملہ شرعی عذر ہے، وقت نہیں لگا سکتے، تو روزانہ آنا جانا لگاؤ، پھر گناہ کے قریب مت جاؤ. اگر گناہ ہو جائے، بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے، تو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور ذکر و اذکار کرو. فرمایا پہلے تمہیں گناہوں میں نیکیوں میں اپنی موت نظر آتی تھی، نماز پڑھنے میں اپنی موت نظر آتی تھی، اب تمہیں گناہ میں اپنی موت نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نماز وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ، بڑی بھاری چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے نماز تو بڑی آسان ہے. فرمایا اسی طرح یہ نمازیں پڑھنا یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، یہ کس کے لیے بھاری ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو آسان ہے. حضرت والا نے فرمایا جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، جو دشواریاں کر لو تو دشواریاں ہیں. تو دنیا والوں کے لان تان کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک شخص نے ایک مشت داڑھی رکھ کر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے میرے تمام دوست احباب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب لکھا، اپنے دوستوں کو ہنسنے دو، تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. ایک صاحب کو جواب دیا کہ لوگوں کے ہنسنے سے کیوں ڈرتے ہو، تم کیا لوگ نہیں ہو، کیا تم لوگائی ہو؟ لوگوں سے تو لوگائی ڈرتی ہے، یعنی عورت، لوگوں سے تو لوگائی ڈرتی ہے، تم مرد ہو کر ڈرتے ہو، ہنسنے دو. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ نظر کی حفاظت پر کتنا بڑا انعام ملا، نمبر ایک پریشانی بے چینی حسرت سے حفاظت، نمبر دو ایمان کی حلاوت، جو نظر بچائے گا اللہ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت دیں گے، اور ایمان کی حلاوت کے بعد تیسرا انعام کیا ملے گا، حسن خاتمہ، یعنی ایمان پر خاتمے کی بشارت. حفاظت نظر پر حسن خاتمہ کے انعام عظیم کا سبب، فرمایا حضرت والا نے کہ اس نظر کی حفاظت پر ایمان پر خاتمے کا ثمرہ ملنا اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی کہ ایک عمل پر ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ نظر بچانا تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، اتنا بڑا انعام اس پر کیوں ہے؟ تو جو نظر بچانے والے ہیں ان سے پوچھو جب نظر بچاتے ہیں تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ اور ایک صاحب نے پوچھا کہ نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ اور اتنا زبردست انعام کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا چونکہ نظر کی حفاظت پر سارا غم دل اٹھاتا ہے اور جسم میں دل بادشاہ ہے، بادشاہ اگر آپ کے یہاں مزدوری کرے تو آپ مزدوری زیادہ دیں گے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی دل کی مزدوری زیادہ دیتا ہے کہ دل جسم کا بادشاہ ہے، لہذا دل جب محنت کرتا ہے، غم اٹھاتا ہے، مالک کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اپنے ایمان کی حلاوت دے دیتے ہیں، یوں سمجھ لو اپنی محبت دے دیتے ہیں، مردوں کی محبت سے نجات دی اور زندہ حقیقی دل میں مل گیا. اور اگر انہیں مرنے والوں اگر انہیں مرنے والوں پر مرتے رہے تو آخر میں جب ان کا جغرافیہ بدل جائے گا، چہرہ بدل جائے گا، سرائی جیسی گردن موٹی ہو جائے گی، گال اندر کو پچک جائیں گے، دانت منہ سے نکال کر ٹوتھ پیسٹ کر رہی ہوگی یا کر رہا ہوگا، تو پھر میرا یہ شعر پڑھنا پڑے گا جو میں نے میر صاحب کے لیے کہا ہے، لیکن میر صاحب کے لیے ہی نہیں خود ہمارے لیے بھی ہے، سالکین کے لیے ہے. آدھی رات کا یہ شعر ہے. میں اللہ کی رحمت عرض کرتا ہوں کہ بعد آدھی رات کے جب اس دنیا کے آسمان پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، بے ساختہ شعر ہو گیا، حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر. یہ تارے گننے کی تاریخ تھی، رونے کی، اشباری، بے قراری، اختر شماری کی. اختر شماری کے معنی ہے رات میں تارے گننا، میرا نام نہ سمجھنا. اختر کے معنی تارے کے ہیں کہ نہیں، تو آپ کہیں گے آپ کو تو میں نے نہیں شمار کیا تھا، یہ سب کیا ہوا، کہاں گئی وہ تاریخ؟ حسینوں کا جغرافیہ می بدلا، کہاں جاؤ گے اپنے تاریخ لے کر؟ یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے زہل مشتری اور مریخ لے کر. آسمان کے ستاروں کے معنی زمین پر بھی حسن کے ستارے پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب پانی ہیں. اپنی حماقتوں سے باز آ جاؤ. انٹرنیشنل ڈونکی، بین الاقوامی احمق جس کو دیکھنا ہو وہ حسینوں پر مرنے والے کو دیکھ لے. یہ میں نہیں کہتا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کرنے والا تو بے وقوف ہے ہی، لیکن نظر کا مجرم جو ہے یہ سب بے وقوفوں کا سردار ہے، امیر الحمقاء ہے. کیونکہ ملنا ملانا کچھ نہیں، بس دل کو جلانا اور تڑپانا اور پانا کچھ نہیں، مفت میں آنکھوں کا زنا کر رہا ہے. زبان سے اگر بات کر لی، یعنی نامحرم سے بات کر لی، تو یہ زبان کا زنا ہے، بلا ضرورت باتیں کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ آپا آپ کا مکان کہاں ہے، گلشن اقبال کے کون سے نمبر میں ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو آپا سے بات کرنے کی؟ اس کا حرام پاپا کھا رہے ہو اور نفس تمہارا اس پر چھاپا مار رہا ہے. سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو ہر وقت یہ مراقبہ ہو کہ اللہ میری نظر کو دیکھ رہا ہے، میرا بندہ کہاں نظر ڈال رہا ہے، وہ بد نگاہی کیسے کر سکتا ہے؟ میرے استاد نے بتایا کہ روزانہ دن میں 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نظر بندے پر خاص طور پر پڑتی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی بات ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ساری دنیا ایسے ہے جیسے کھانا کھانے والے کے سامنے چاولوں کی پلیٹ. تو اللہ تعالیٰ، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرمایا لیکن دن کے کسی ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نظر اپنے بندے پر پڑتی ہے. فرمایا کہ اگر اس لمحے اللہ تعالیٰ کو وہ ناراض کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر واپس چلی جاتی ہے. اب ہمیں کیا پتا وہ نظر کس وقت آ رہی ہے، وہ 24 گھنٹوں میں کیا پتا ہم لوگوں پر ابھی اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نظر ہو. جب ہم دین کی مجلس سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا دین تو اتنا آسان ہے کہ اگر اپنی بیوی کو محبت کی وجہ سے کوئی اپنے ہاتھ سے لقمان منہ میں دے رہا ہے، شریعت نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے خاص معاملہ طے کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے غالباً پہلی جلد میں, ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہماری خواہش ہے, کیا اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں, اس لیے کہ اگر یہ کام اگر وہ کسی نامحرم کے ساتھ جا کر کرتا تو کیا گناہ نہ ملتا, کیا عذاب نہ ملتا, تو اس پر بھی صدقے کا ثواب. کل ایک حدیث شریف پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی, تو جب پانی پی کر برتن رکھا بچا ہوا پانی, تو حضور نے فرمایا اے حمیرہ تو نے کس جگہ سے پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ کا نام عائشہ لیکن حمیرہ پیار کا نام تھا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوا, محدثین فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا اپنی بیوی کا ایک پیار کا نام رکھنا بھی سنت ہے. پیار کا نام رکھنا جو اس کو پسند آئے, اچھا نام ہو, وہ بھی سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اے عائشہ تو نے کہاں سے پانی پیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہاں سے پانی پیا ہے. روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ منہ لگا میں پانی پیا ہے. فرمایا کہ دیکھو, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پیتی, نبوت کا جس جگہ پر فیضان نبوت کا جس جگہ منہ لگا ہوا ہے اس جگہ سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پینا تھا. لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے ہمیں معاشرت بھی سکھا دی کہ اپنی بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ نبی ہو کر امتی کا بچا ہوا پانی پی رہا ہے. نبی ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, ساری دنیا کے سردار جن کے لیے کائنات بنائی گئی, حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان نہ بناتے. تو ایک کیسی محبت دی. فرمایا آج ہمارا کیا حال ہے, ہم خود دیکھ لیں کیسی ہم محبت دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم اگر اپنی بیوی سے بھی بات چیت کر رہا ہے لیکن یہ سوچے کہ میرے محبوب کی سنت ہے, یہی جائز فائز سنت میں تبدیل ہو جائے گی, ثواب میں تبدیل ہو جائے گی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی نظر اگر ہمارے پاس کس لمحے پڑ رہی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو حضرت والا نے فرمایا میری نظر پہ ان کی نظر پاسماں رہی, افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. میری نظر پہ ان کی نظر پاسماں رہی, افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ میری نظر کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ ایئرپورٹ پر کسی بڈھی کی مدد کا تو خیال نہیں, اور کسی نمکین لڑکی کو دیکھا تو کہا کہ لائیے میں آپ کا بیگ بھی لے لوں, آپ کا امیگریشن بھی کرا دوں, میں ذرا مسافروں کی خدمت اچھی کرتا ہوں. ارے یہی ایک مسافرہ ہے, اور بھی تو مسافر ہیں, دیکھو جو کام کرو سوچو کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ دل کے راز کو جانتا ہے. بزرگ شاعر فرماتے ہیں چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالی کو ایکس رے کی ضرورت نہیں. اب جہاں سے بات شروع ہوئی تھی حضرت والا نے, جب آج شروع ہوا تھا دوسرے صفحے پر شکور کی تشریح پر ایک حکایت, یہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک طریقہ تھا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی, اور حضرت والا نے اپنے متعلقین کو بھی یہ سکھایا ہوا ہے کہ رڈی رٹائی تقریر نہیں کرنا, کہ جو رٹا ہوا بیان کا بیان بکے, یہ دعا کرو کہ اے اللہ وہ باتیں کہلوا دیجئے جو میرے لیے اور سامنے والوں کے لیے نفع مند ہو. کتنے مرتبہ ایسے معاملات آئے ہیں کہ لوگوں نے حضرت والا کو, حضرت والد صاحب کے یہاں بھی, کہ میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں, آپ نے جو بیان کیا میرے اشکالات دور ہو گئے. ایک جگہ میں جمعے کے لیے جاتا تھا, اللہ تعالیٰ کی دین کی باتوں میں چاشنی ایسی ہے کہ کون کہاں سے ہدایت دیتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو مسجد کی جو کمیٹی کی جو صدر تھے ان کے بیٹے میرے پاس آئے ایک دفعہ, اور کہا کہ داڑھی ماشاء اللہ ایک مشت داڑھی تھی, تو کہا کہ مجھے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے کس بات سے داڑھی رکھی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی واقعہ سنا ہوگا, یا جو میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مونچھوں والوں سے اور داڑھی منڈانے والوں سے نفرت کرتے تھے, چہرہ پھیر لیتے تھے, اس بات کی وجہ سے داڑھی رکھی ہوگی, کون سے پتا نہیں. کہا ایک دفعہ تم نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک, دیکھیے کہاں سے اس نے بات پکڑی, کہاں کہ ایک دفعہ تم نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص کو اس کا استاد اشعار سکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ شعر تم نے کہا ہے یہ 5,000 کا ہے, یہ 10,000 کا ہے, یہ 50,000 کا ہے. کہ ایک دن ایک دن جو ہے وہ استاد نے کہا, ماں نے کہا تو کیا اپنی عمر ضائع کر رہا ہے, کہاں تو لگا ہوا ہے, تیرے جیسے کیا کیا کام کر رہے ہیں. کہا ماں تم بتاؤ تو صحیح, میں بہت بڑا ہنر مند ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ہم ماں نے پوری لسٹ لکھ کر دے دی, پوری حضرت والد صاحب فرماتے ہیں پوری لسٹ لکھ کر دے دی. وہ گیا سپر اسٹور پر, یہ چاہیے وہ چاہیے, دال لے, چینی, گھر کے جتنے سامان ضرورت کے ہیں سب لے کر آیا. دکاندار نے دیکھا بڑی بڑی پارٹی آئی ہے ماشاء اللہ, تو بل بنایا کا اتنے روپے ہو گئے. اس نے کہا کہ 28,000 روپے ہو گئے آپ کے. کہا ایک شعر سنو گے؟ دکاندار نے کہا کیا ہے, سناؤ شعر. اس نے ایک شعر سنایا, کہا ماشاء اللہ بڑا زبردست. کہا دوبارہ سناؤ. دوبارہ سنایا. کہا اچھا پیسے؟ کہا پیسے کس چیز کے؟ پیسے تو تم مجھے 2,000 واپس کرو. دکاندار نے کیا مطلب؟ کہا یہ جو میں نے تمہیں جو شعر سنایا ہے یہ 30,000 روپے کا ہے. یہ ایک گاڑی ہے شیراٹ G6075, یہ گھر کے سامنے کھڑی ہے, ان کو مشکل ہو رہی ہے. G6075. تو کہا کہ کس چیز کے پیسے؟ پیسے تو آپ مجھے واپس کریں. کہتے کیا مطلب؟ کہتے یہ جو میں نے آپ کو جو شعر سنایا ہے یہ 30,000 روپے کا ہے, 28,000 روپے خرچہ آیا ہے, 2,000 واپس کرو. اب جو اس نے اس کو جوتے لگانے کی کوشش کی, بھاگتا ہوا آیا اور استاد کے پاس آ کر رونے لگا کہ آپ نے میری بڑی زندگی ضائع کر دی. استاد نے کہا کیا مطلب, میں نے کیسے ضائع کر دی؟ کہا آپ مجھے کہتے رہتے یہ شعر اتنے کا ہے, یہ شعر اتنے کا ہے, لیکن یہاں تو آج سامان تو کیا ملتا, جوتے لگنے والے تھے آپ کے شعر کی برکت سے جو آپ نے مجھے سکھائے ہیں. کہا بے وقوف تم بھی کہاں گیا, چل میرے ساتھ. نواب کے پاس لے گیا اور کہا کہ اب اس کو سنا اپنا اشعار. اب جو اس نے نواب, اس زمانے میں نواب ہوتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں, اشعار کے قدر دان, تو کہا کہ اب سناؤ. اب جو اس نے نواب کو شعر سنانا شروع کیے, نواب تو پھڑک گئے, ایک ایک شعر پر داد دے رہا ہے اور ماشاء اللہ واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہا ہے, پورا محل خوش ہو گیا. آخر میں نواب نے اس کو جوڑے الگ دیے, پیسے الگ دیے اور گاؤں اس کے نام کر دیا. کہا بیٹا جس جگہ تو گیا تھا وہ اس کی منڈی نہیں تھی, اس کی منڈی تو نواب کا دربار ہے. حکیم الامت تانوی فرماتے ہیں اسی طرح ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعمال ہم کرتے ہیں اس کا ہم یہ سلب, جب ہم داڑھی رکھتے ہیں ہم نیک بنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمارے لیے جوتے اٹھائیں گے. ہم سپر مارکیٹ کی طرح جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہماری قدر دانی ہوگی, ہمیں لوگ ہاتھ چومیں گے, ہمیں عمرے کرائیں گے, ہمیں ٹکٹ ملے گا, ہمیں ہدیے ملیں گے, لیکن وہاں تو مذاق اڑایا جاتا ہے, وہاں تو ہنسا جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کا اجر آخرت میں ملے گا. تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے بھی یہ بتایا, یقین آ گیا کہ میں اگر داڑھی یہاں رکھوں گا تو سب میرا مذاق اڑائیں گے, لیکن آخرت میں یہ میری داڑھی کیش ہو جائے گی. میں نے کہا دیکھو کہاں جن میں وعدے, کہاں سے کہاں لوگ, اللہ تعالیٰ نے نصیحت دل میں ڈال دی. اس لیے کہتے ہیں نصیحت کرو, نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے. کب ہم چاہتے ہیں ہم آج بیان کریں ہماری اولاد آج ہی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں, گانے سننا چھوڑ دیں. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ہمیں کب چوٹ لگی, 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں چوٹ لگی. اب کیا ضروری ہے کہ آپ کے بچے کو بھی آج چوٹ لگ جائے؟ محنت کرتے رہو, محنت کرتے رہو, وہ کھولے یا نہ کھولے در, اس پہ ہو تیری کیوں نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ والدین کی دعا ضرور اثر کرتی ہے, والدین کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی قبول ہو. میں نے بیان سنا ہے میرا دل بدل گیا, میں چاہتا ہوں آج ہی میرے گھر سے ٹی وی نکل جائے, آج ہی میرے گھر سے گانے ختم ہو جائیں. اب جب نہیں ہوتے اب روتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا یہی اولاد قدموں میں آ کر بیٹھے گی, یہی اولاد آ کر دین سیکھے گی. لیکن اگر تم کو گالیاں دو گے, سب کے سامنے ذلیل ہم کریں گے, برا بلا کہیں گے, تو وہ ضد نہ کر پیچھے ہو جائے گی. فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. حضرت والد صاحب نے فرمایا ایک نوجوان کو جوش آ گیا اللہ کی محبت کا, بیوی کو منع کیا کہ مت دیکھو ٹی وی فلمیں, وہ مان رہی تھی, اس کا جوش تھا, اس نے آ کر ڈنڈا مارا ٹی وی کو, بیوی سامنے آ گئی, سر پہ لگ گیا, سر پھٹ گیا. اب پریشانی الگ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا ایک نام شکور ہے جس کے معنی ہے کہ تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ جزا دینے والا. اس پر ملا علی قاری نے ایک واقعہ بیان کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے اللہ تعالیٰ کیسے شکور ہیں اور کیسے اپنے بندوں کے اعمال پر بے حد جزا دیتے ہیں. یہ واقعہ مشکات شریف شرح مشکات جلد نمبر 5 میں ہے, جو عربی زبان میں ہے. اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. حقا ان رجلا روا فی المنام, کہ ایک شخص کی قید بیان کی گئی ہے. اس نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس نے کہا حاسبنی ربی، میرے رب نے میرا حساب شروع کیا. فخفت کفت حسناتی، مجھے خوف ہوا. فخفت کفت حسناتی، مجھے خوف ہوا اپنی نیکیوں کی کمی کا. میری نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا. میں نے سمجھ لیا کہ اب بس جہنم میں جانا پڑے گا. فوقعت فیہا سرۃن، کہ ایک چھوٹی سی تھیلی آ کر گری جس سے میری نیکیوں کا وزن بڑھ گیا اور نجات مل گئی. میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ما ھذا یا ربی، اے میرے رب یہ تھیلی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیے مرقات شرح مشکات جن نمبر 5 میں واقعہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا ھذا کفو تراب القیتہ فی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو اپنے ہاتھ سے تو نے مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، وہی میں نے قبول کر لی تھی، آج اس کے صدقے میں تیری مغفرت ہو گئی. مٹی ڈالنے پر، اس کو ہم کتنا کم عمل سمجھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے ہیں ہاتھ خراب نہ ہو جائیں. اور اس مٹی ڈالنے میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، کیونکہ مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین مشت بڑھ کے تین دفعہ ڈالنا ہے. پہلی دفعہ مٹی اٹھائیں اور ڈالیں اور پڑھنا ہے منا خلقناکم، قرآن پاک کی آیت منا خلقناکم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا. پھر دوبارہ دوسری مٹی اٹھائیں پھر ڈالیں وفیہا نعیدکم، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے. پھر دوبارہ تیسری دفعہ مٹی اٹھائیں اور اس میں ڈالیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے ہم تمہیں ایک دفعہ دوبارہ اٹھائیں گے. بس تین دفعہ مٹی ڈالنی ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ بخشش ہو گئی. فرمایا کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھو. شاید یہ چھوٹا گناہ جہنم میں ڈال لے، شاید چھوٹی نیکی جنت میں پہنچا دے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں ارے کیا یہ چھوٹا گناہ ہے، ارے یہ کیا چھوٹی سی بات ہے. روایت حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز راستے میں ہے. جیسے آج کے لڑکے ہوتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں، پتھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، بیچارہ کوئی سائیکل میں آ رہا ہے، گاڑی والے کو تو پھر بھی نظر آ جائے گی لائٹوں سے، یا موٹر سائیکل ہے ہلکی لائٹ ہے، پتھر سے ٹکرا گیا، کہیں فریکچر بیچارے کا ہو گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں. لیکن فرمایا کہ ہم نیکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم امادت الاذی عن الطریق، کہ تکلیف والی کوئی چیز راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ ہے، کوئی تکلیف والی چیز ہم جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کیا ہے، کسی کوئی دوسرا دیکھ لے گا. فرمایا کہ نہیں، پتھر رکھا ہوا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے راستے سے ہٹا دو. چھوٹی کتنی چھوٹی نیکی ہے، لیکن کیا پتا اس نیکی کی برکت سے اللہ ہمارا کام بنا لے. ایک تبلیغی دوست کو میں نے جب یہ بات بتائی تو اس نے کہا پہلے تو میں تھوڑی سی مٹی ڈالتا تھا، اب تو خوب بھر بھر کے ڈالوں گا. تو دوستوں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، جو لوگ ہر وقت میری باتیں سننے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں آج علم میں کوئی اضافہ ہوگا. درد دل حاصل کیجئے، کیفیت ایمانی و احسانی حاصل کیجئے، بس یہی مقصد ہے. علوم کے اضافے والی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں لیکن وہاں سگریٹ پی رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ آواز تو بہت زیادہ باقی ہے لیکن ہم وقت مختصر ہے، چونکہ درس تفسیر بھی ہے تو کچھ ابھی تھوڑا سا اس کا تیاری بھی کرنی ہے اس کی. تو ابھی نماز میں 45 منٹ ہیں تو کچھ لوگ بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ 5 ممالک میں 40 مقامات پر یہ مجلس سنی گئی ہے، سعودی عرب، پاکستان، عمان، عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت والد صاحب کے لیے خوب خوب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خوب خوب دین کا کام لے لے. اور سب کو پتا ہی ہے کہ کمر کی تکلیف چل رہی ہے، اور ماشاء اللہ اب تو بہت بہتری ہے الحمدللہ. اور کمر میں تکلیف تو ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، بہت زیادہ اللہ نے شفا دی ہے. لیکن چونکہ سفر ہے تو ایک تو جہاز کا تو خیر مختصر، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، وہاں کا سفر، پھر بیانات. تو اللہ تعالیٰ خوب خوب دین کا کام لے لیں. اور اگر ہم یہاں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا ذریعہ لگا دیں گے. جیسے حضرت والا کا ہمارے پیارے شیخ کا جب مدرسہ بن رہا تھا تو حضرت والا نے کا کمال تقویٰ دیکھی ہے، فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو میرے جامعہ کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ہمارے جامعہ ہمارے یہاں خرچ کر لے. حضرت والا کے یہاں کتنا احتیاط فرمایا، یہ لکھا گیا تھا کہ جو خانقاہ میں کہ یہاں صدقات خیرات زکات وغیرہ جمع کرائیں، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت والا نے بدل دیا، کیا اس کا مطلب ہے یہاں جمع کرو، کہیں اور جمع نہ کرو، یہ لکھو کہ صدقات زکات وغیرہ یہاں بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں. کتنا چھوٹا سا فرق ہے، لیکن کتنا تقویٰ دیکھیے. اب کون ایسا ہوگا جو یہ جملہ کہے کہ میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو میرے جامعہ کے لیے دعا کریں. ویسے تو لوگ بہت ہوتے ہیں، کسی نے پیسے دے دیے دعا کر دی، کسی نے کسی طرح ہاتھ بٹا دیا، لیکن ان لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو میرے جامعہ کے لیے دعا کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہے استغنا، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی شان کہ دین کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. کیسے والد صاحب نے ابھی تو چند دن پہلے فرما رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد، اتنی بڑی مسجد کیسے بن رہی ہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کس کے دل میں ڈال رہے ہیں، کیسے کیسے معاملہ بڑھ رہا ہے، کتنے مہینے ہوئے ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے، غرفہ کا کام بھی ہو رہا ہے، نشر و اشاعت بھی چل رہی ہے. فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہے تیرے ناز ہوں گے. محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہے تیرے ناز ہوں گے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے راز ہوں گے. فرمایا جو اپنے شیخ کے ناز اٹھاتا ہے، ان کی دعائیں لیتا ہے، ان کے طریقے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کام چلاتے ہیں. پتا بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے معاملہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کام بنا رہے ہیں، چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. یہ حضرت والا نے فرمایا جس کے لیے دعائیں شیخ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اللہ کے پیارے کے ہاتھ اٹھے ہیں، فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی معاملہ ہو، اب مثال کوئی کہے کہ یہ کیسے ہم اپنی اولاد کے لیے اتنا دعا کرے میری اولاد ہو جائے، اتنے بڑے بزرگوں سے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ لکھا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. حضرت خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مار دیا بچے کو. حضرت موسیٰ تو نبی تھے، کہا یہ آپ نے کیا کیا، وہ بیچارہ بچہ ہے، کچھ کیا نہیں ہے، کوئی قتل نہیں کیا کسی کو، کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے مار دیا. کہا کہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو، ابھی آپ چھوڑو. بعد میں کیا بتایا، حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ یہ جو بچہ تھا یہ آگے چل کر اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا. فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو مار دیا. فرمایا اسی حضرت والا تفسیروں میں لکھا ہے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو سمجھو میرے لیے یہی بہتر تھا، جس کا آج مر جانا اس کے لیے میرے لیے یہی بہتر تھا. لیکن ہمیں فائدہ نظر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بیٹا چھین لیا. اگر پرچہ آ جائے اس بچے کی آج موت ہے، لیکن اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو 30 سال اور رہے گا، لیکن دنیا بھر میں آپ کو رسوا کرے گا، آپ کو کفر میں مبتلا کر دے گا. یہاں یہ بیٹا 30 سال رہے گا لیکن بیڈ پہ پڑا رہے گا، وہیں سنجا وغیرہ ہوگا، وہیں پہ پیشاب پکانا ہوگا، ہم کیا کہیں گے اے اللہ آج ہی اٹھا لیجیے. اس کے لیے یہی تو خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بدلے ان کو دوسری اولاد دیں گے. تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ ان والدین کو اس بچے کے مرنے کے بعد ایک بیٹی ہوئی، اس بیٹی کی شادی وقت کے نبی سے ہوئی، پھر اس خاندان میں 70 انبیاء پیدا ہوئے، 70 انبیاء پیدا ہوئے اس خاندان میں. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہمارے لیے مسلحت ہی مسلحت ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان صاحب نے لکھا ہے ان کی بیٹی کی بیٹی عائشہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں یہ مریم ہیں. اچھا ابھی ہمارے اور بھائی ہم کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما لیجیے. اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما لیجیے. اے اللہ جو باتیں کی اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان باتوں کو ہمارے دل میں اتار دیجیے، عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ جس طرح ہمارے شیخ ہمیں چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا لیجیے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجیے، اور یہ صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دی. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما لیجیے. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، ہر ہر سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک سر سے لے کر پاؤں تک ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پہ عمل کرنے والے نہ بن جائیں. اے اللہ ہمیں ایسا بنا لیجیے کہ دور سے کوئی دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے. اے اللہ ہر ہر چیز میں سنت کی اتباع نصیب فرما لیجیے. اے اللہ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما لیجیے. سلامت اعضاء و سلامت ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھیے. سلامت اعضاء و سلامت ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. اے اللہ مسجد کا جو کام رہ گیا ہے اے اللہ آپ جلد سے جلد مکمل کروا لیجیے. غیب سے خزانے برسا لیجیے. اے اللہ اپنا محتاج بنائیے, کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ اب تک جو کام ہوا اے اللہ یہ بغیر استحقاق کے محض آپ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. اے اللہ بقیہ جو کام ہے وہ بھی کروا دیجیے, جلد سے جلد کام مکمل کروا لیجیے. اے اللہ اس مسجد کو اپنے عاشقوں کے سجدوں سے منور فرما لیجیے. اے اللہ اس مسجد سے غرفۃ السالکین سے اور تمام دینی اداروں سے اے اللہ بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا فرما لیجیے. اے اللہ ان کی روشنیوں کو سارے عالم میں پھیلا دیجیے, سارے عالم میں یہاں سے کام لے لیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما لیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم کو ظہور فرما لیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. حضرت والد صاحب دامت برکات ان کو صحت کام ملا عاجلہ مستمرہ عطا فرما لیجیے. اے اللہ جو تھوڑا بہت درد رہ گیا ہے اے اللہ آپ اس کو دور فرما لیجیے. خوب خوب کام لے لیجیے, عافیت کے ساتھ رکھیے. اے اللہ دشمنوں سے اور حسدوں سے بچا لیجیے. اے اللہ محبت ڈال لیجیے لوگوں کے دلوں میں, وہاں کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. Thank you.